तब हम तारीकियों से निकलकर नूर की तरफ अपने सफर को शुरू करते हैं, और ये सफर एक तवील अरसे तक जारी रहता है, और फिर हिदायत मिलती है सिराते मुस्तकीम की। ये आयत का बयान है। इस हवाले से हमने कई नुकात अर्ज किए। जाहिर है कि अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो बात काफी डीप, उसमें डेप्थ में चली जाएगी, जो शायद मजलिस के हवाले से इतना ज्यादा मुफीद ना हो। लेकिन हमने कुछ बुनियादी नुकात को सामने रखा, आपके सामने अर्ज किया कि सबसे पहली बात यह कि हिदायत अल्लाह की तरफ से। ये बात इन्नल्लाह यहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, ठीक है, जो सबसे पहले जहन में रहे कि हिदायत खुदा की तरफ से है और गुमराही भी खुदा की तरफ से। गुमराही खुदा की तरफ से होने का मतलब क्या कि हमने ये बात अर्ज की थी कि पिछली तकरीर में कि खुदा ने हिदायत के दो लेयर्स रखी हैं। पहली मंजिल या पहली लेयर वो है जो बगैर किसी के मांगे अता कर दी गई है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? पहली लेयर आपकी अकल है, आपकी फितरत है, किताब है, पैगंबर है। ये हिदायत के वो अरकान हैं कि जिन्हें खुदा ने बिन मांगे हमें अता कर दिया। अब हम उस हिदायत के साथ क्या सुलूक करते हैं, इस पर डिपेंडेंट है कि हिदायत हमें हकीकतन सुबुल-सलाम की सलामती के रस्तों की हिदायत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इस पर डिपेंडेंट है कि हम अपने नूर फितरत, नूर अकल, किताब और पैगंबर के साथ क्या सलूक करते हैं, उनको क्या रिस्पॉन्स करते हैं, तब हिदायत मिलेगी सुबुल-सलाम की। और वहां से फिर बंदा तारीकियों से निकलना शुरू होगा। यानी ये बहुत बहुत काबिले गौर नुकता है कि सलामती के रस्तों पर आने के बाद युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। ये नहीं है कि सुबुल-सलाम तक पहुंच गए और आप कहें मैं तमाम तारीकियों से निकल आया, तो इसका मतलब यह है कि इवन वहां भी शयातीन के और नफ्स अम्मारा के खतरात मौजूद रहते हैं सुबुल-सलाम में आने के बाद भी, जो तारीकियों की शक्ल में, जुलुमात की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं मोमिनीन के लिए, मुस्लिमीन के लिए। अब यहां से ये सारी बातें तो हमने समझ ली, जाहिर है कि मैं अब उसको दोहराना नहीं चाहता, थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन अब एक बात जो अस्सलाम वालेकुम हमारे जहन में बहुत वाज़े रहना चाहिए, वो पहली बात कि हिदायत है क्या, हिदायत कैसे किसे कहते हैं। आज की तकरीर में मैं इंशाल्लाह इस बात को रोशन करना चाहता हूँ, वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें ये कैसे पता चले कि हम हिदायत याफ्ता हैं, क्योंकि ये इसके अमलन इसके तमाम पहलुओं को उजागर करना, रोशन करना लाजमी है। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किल है और पर्टिकुलरली दीनी एतबार से, वो ये है कि ज्यादातर लोग अपने और खुदा के बारे में चीजों को अज्यूम करते हैं और अजम्पशंस पर बेस करते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं इस बारे में तसव्वुर कर लूं कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब इसकी क्या हैसियत है इस तसव्वुर की? जब तक के मुझे आपकी तरफ से इस बात का, आपके रवैये से या आपके कॉल से इस बात का प्रूफ ना मिले, मैं कैसे इस बात को अज्यूम करके बैठा रहा हूं कि आप मुझे पसंद करते हैं। तो हम में से हमारे पास इस बात का सबूत क्या है, अस्सलाम वालेकुम, कि हम इमाम के महबूब हैं या खुदा के महबूब हैं या खुदा हमको चाहता है, क्या सबूत है हमारे पास? या एक ये नुक्ता है कि जनाब जैसे हमने खुद ही तसव्वुर कर लिया है, और मैं जो मुसलसल एक बात कह रहा हूं कि किस बिना पर तसव्वुर कर लिया है, इसलिए कि मेरी दुनिया अच्छी चल रही है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्योंकि मेरी दुनिया का निजाम अच्छा चल रहा है, मेरा काम कारोबार जॉब घर बार गाड़ी सब सही चल रही है, इसलिए ये इस बात का सबूत है कि खुदा मुझे पसंद करता है। اگر یہ اس بات کا ثبوت ہے تو پھر تو خدا سب سے زیادہ فرعون جیسوں کو پسند کرتا ہے. پھر تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے, کیونکہ اتنی رچ دنیا تو کسی کے بھی پاس نہیں ہم میں سے. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں ان سے باہر آنا, یعنی ہدایت کے جو موضوع ہیں یا ہدایت کا جو عنوان ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ تاکہ ہم اس قسم کے الوژن سے باہر آئیں, ڈیلوژن سے نجات پیدا کریں, کہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی ایک دھوکے کا شکار رہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور جب اینڈ میں ہمارے جسم میں مادی کی لیئر ہٹے تو معاملہ صورت کچھ اور نکل آئے, پھر یہ نہ ہو. تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس بات کو کہ ہدایت یافتہ ہونے کے معیارات کیا ہیں, سٹینڈرڈز کیا ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں کہ جن پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں, باقاعدہ عملاً پرکھیں, اپنے آپ کا جائزہ لیں. اس سے پہلے بس دو جملوں میں کہ ہدایت کیا ہے اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ ہدایت کیا ہے کا جواب, کہ اگر ہم سے پوچھا جائے جناب ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ کون ہے, تو ہمارا سب سے پہلا رسپانس یہ آتا ہے کہ جناب وہ میرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں, دین بھی نہیں فرقہ. یہ تمام مسلمانوں کا تقریباً یہی حال ہے, اس کا اگر میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تو 50% تو وہ ویسے ہی باہر ہو گیا ہدایت کے امبریلا میں سے. اس کے بعد اگر آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ کن باتوں کو مانتا ہے یا قبول کرتا ہے, اس سے پتا چلے گا کہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس کا بلیف سسٹم, اگر اس کا عقیدہ فلاں فلاں چیزوں پر ہے تو وہ ایک ہدایت یافتہ انسان ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہدایت سے دور ہے, گمراہی کا شکار ہے. اور تیسری منزل پر ہم اس کا تعین یوں کرتے ہیں کہ وہ یہ کام انجام دیتا ہے, ایسے ایسے کام کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جو کام بھی آپ کی نظر میں بہتر ہیں, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مجلس کرتا ہے, عزاداری کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہدایت کا تعین ان میں سے کسی بھی بات سے نہیں ہوتا, ان میں سے کسی بھی بات سے نہیں ہوتا. اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہم اکثر اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے, آپ فلاں عمل انجام دے لیں اس اتنا اجر آپ کو مل جائے گا. عمل ایک ایمپٹی کنٹینر کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. عمل ایک خالی برتن کا نام ہے, اس برتن کی ویلیو اس چیز سے ہوتی ہے جو اس میں بھری جاتی ہے, اور جو چیز عمل کے ظرف میں بھری جاتی ہے وہ انسان کے نفس کی کوالٹی ہے. عمل بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ نمازی جنتی ہے, نمازی کوئی چیز نہیں ہے. یا فلاں, جیسے ہم بعض اوقات اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, جناب امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا بہتر ہے کہ نماز بہتر ہے کہ فلاں, یہ بالکل اصلاً لا حاصل بات ہے. عمل عامل کی بنا پر قدر و قیمت پاتا ہے. عمل کی قدر و قیمت کس بنا پر ہے؟ عمل کرنے والے کے نفس کی کوالٹی کی بنا پر. ورنہ وہ لوگ جو اہل بیت علیہم السلام کو دیکھ کر کوفے میں زار و قطار گریہ کر رہے تھے, ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہا اہل الخطل والغدر کہہ کے مخاطب نہ کرتی, اگر خالی رونے کی کوئی قیمت ہے تو, مطلب عمل کی کوئی قیمت ہے تو. یا اسی طریقے سے اگر خالی نماز پڑھنے کی کوئی حیثیت ہے تو قرآن وہاں پہ یہ نہیں کہتا فوائل للمصلین سورۃ المعون میں, الذین هم یراؤون, جو اپنی نمازوں میں ریاکار ہیں, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, یہ سب نہیں آتا. تو اس غلط فہمی میں تو کبھی بھی شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ عمل سے کچھ ہو جاتا ہے خالی عمل کی شکل سے. عمل سے پہلے کس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, السلام علیکم, عمل سے پہلے کس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ عمل کرنے والے کی کوالٹی کیا ہے. اور یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے مسلسل بیان ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کہ ابھی بھی ایک مجلس میں جیسے میں نے پڑھا تھا اور اس کی طرف اشارہ کہ ضربۃ علی یوم الخندق کس بنا پر ہے, ایک ضربت تو پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ لگاتے ہیں تلوار سے جہاد کر کے کفار کو مشرکین کو ان کے خلاف جہاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اس ضربت علی میں کیا خاص بات تھی, اس ضربت میں خاص بات تھی یا ضربت لگانے والے وجود میں خاص بات تھی, یہ توجہ. تو یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تقریباً شروع سے ہی ہدایت کے حوالے سے جو مین کنسیپٹ ہے, جو پورا مطلب بلڈنگ اس کی بننی چاہیے, وہ شروع سے ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کہ جو یہ دو تین باتیں میں نے بتائیں کہ جس معیار پر ہم اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, ہدایت یافتہ انسان کیسے ہوتے ہیں, تو وہ تمام کے تمام معاملات ابتدا ہی سے غلط ہیں, ہم غلط سمت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی بنا پر ہمیں ان دا اینڈ کوئی بھی ہمارا پراپر کنکلوژن ڈیرائیو ہی نہیں ہو پاتا. تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کہ یہ جو تمہیدی بات تھی اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہ ہدایت کیسے پہچانی جاتی ہے, ہدایت کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو, دو باتیں اور اس کے کلوز ہمارے پاس انہی قرآنی آیتوں سے مل رہے ہیں. دو آیتیں کون سی, سورہ مائدہ جس میں سبل السلام کی بات ہے, ہدایت کا دوسرا مرحلہ, پھر آخری مرحلہ یہدیہم الی صراط مستقیم, اور اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت سفر سے ایک جرنی سے ریلیٹڈ ہے, صراط اور سبل یعنی سفر. تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں رستے کو جانتے ہیں, آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن معلوم ہے, رستے کا علم ہے, سواری کا پتہ ہے کیسے چلوں گا, اس سفر کے اندر خطرات کیا درپیش ہو سکتے ہیں اس کا علم رکھتے ہیں, اس سے بچاؤ کی چیزیں آپ کے پاس ہیں. اگر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں تو آپ سمجھیے کہ میں ہدایت کے رستے پر ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں. فلاں کام کرنا یا نہیں کرنا, وہ جیسے میں نے کہا کام کرنا یا نہیں کرنا اصلاً اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے نمازی جو ہیں وہ ان کے لیے ویل ہے. خود قرآن سورہ سورۃ المعون اس بات کو بیان کر رہی ہے, تو ظاہراً اس کی حیثیت نہیں ہے. سفر سے باخبر ہیں یا نہیں, سبیل اور صراط کی خبر ہے یا نہیں, پہلی بات. دوسری بات کہ اس رستے پر چلنے کی توفیق حاصل ہے یا نہیں ہے, اس رستے کو جو سبیل اور صراط ہے اس رستے پر چلنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ لوگ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لیں,
محمد وآل محمد صلوا اللہم صلی علیہ
وسلم. یہ دو باتیں, اگر یہ دو چیزیں آپ کو اپنے اندر نظر آ رہی ہیں کہ رستہ آپ کو پتا ہے کس راہ پہ جانا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, اگر آپ اپنے اندر اس سے باخبر ہیں تو ہدایت کا پہلا رکن آپ حاصل کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر اس راہ پر چلنے کی توفیق آپ کو مل گئی, طاقت مل گئی, اور وہ میں انشاءاللہ بھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ توفیق کیا ہوتی ہے, اگر وہ توفیق آپ کو مل گئی اس راہ کو طے کرنے کی, تو آپ مکمل طور سے ہدایت یافتہ ہیں. ورنہ ہم کیا جانتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا تقریر کرتے ہیں، کیا ظاہراً عمل کرتے ہیں، ان میں سے کسی بھی بات کا یہ ہدایت یافتہ ہونے کا معیار نہیں ہے. اور اگر آپ چاہیں میں آپ کو دسیوں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مثالیں دی جاتی ہیں تو کڑوا محسوس ہوتا ہے، پھر کڑوا پن، اور وہ ساری باتیں ہم سننا پسند نہیں کرتے. ورنہ یہیں پر بیٹھ کے میں آپ کو دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں اس کے ثبوت میں کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کا معیار نہیں ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں یا یہ کام کرتا ہوں. یہ ہدایت یافتہ ہونے کا معیار نہیں ہے. یہ ایک بات. اچھا، اب اس کے بعد علامات ہدایت کیا ہیں؟ علامات ہدایت یعنی جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں، اس کو ہم دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. پہلی وہ علامات جن کی خبر صرف انسان کو خود ہوتی ہے، اس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ چیزیں آپ کے اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کے سب سے زیادہ عالم اور ان پر بابصیرت آپ خود ہوتے ہیں، ہر انسان خود ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ کا مطلب ود دا ہول ہیومینٹی. ایک پرابلم یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے سورۃ القیامہ میں بیان فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معذیرہ. ہر انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو دھوکا دیتا رہتا ہے، عذر اور بہانے بنا بنا کے لاتا رہتا ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے، ولو القا معذیرہ، پوری زندگی عذر و بہانے بنا کر اپنے کو دھوکا دیتا ہے. یعنی اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میں اگر امامت کا ماننے والا ہوں تو اب تک میری زندگی کے اتنے سال گزرنے کے بعد میرا میرے امام سے رابطہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ازمپشن ہے ساری کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں امام خوش ہو رہے ہیں، فلاں کام کر رہا ہوں امام خوش ہو رہے ہیں. ہمیں کبھی کسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے کچھ ملا، کچھ آیا بیداری میں، خواب میں، کسی اور طریقے سے کہ جس سے میرا دل گواہی دے کہ یہ میرے امام نے مجھے عطا کی ہے؟ اور اگر نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین کے ساتھ انشاءاللہ یہ چیز ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم اس بارے میں کیوں پریشان نہیں ہیں کہ میں اپنے امام سے دور ہوں؟ کس برتے پر سکون سے بیٹھے ہوئے، کیسے اس بات کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ امام مجھ سے راضی ہیں یا میں امام سے مربوط ہوں؟ یہ پرابلم ہے انسان کے ساتھ. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، اپنے نفس پر بابصیرت ہے کہ یہاں خانہ خالی ہے. ولو القا معذیرہ، لیکن مختلف عذر و بہانے تراش تراش کے خود اپنے کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے کہ انسان خدا سے میرا تعلق ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، خدا کی طرف سے اس نبی پر وحی آئی کہ اگر تم واقعاً مجھ سے متعلق ہو، میرے بندے ہو، تو میرے ذکر میں تمہیں مٹھاس اور لذت کیوں نہیں ملتی؟ جب تم میری نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو دو منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا، جب قرآن کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو پانچ منٹ تلاوت نہیں ہوتی. کیونکہ عرفا کا، بزرگان کا بیان کیا ہے؟ قرآن خدا کا کلام ہے انسان سے، اور نماز انسان کی گفتگو ہے خدا سے، تو دو منٹ نہیں ٹکا جاتا یہاں پہ. اور میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس قسم کے دھوکے دینا ہمیں اپنے آپ کو بند کرنے پڑیں گے. جو میں نے ایک بات عرض کی تھی دو مجالس پہلے, صداقت, سچائی کا جوہر نفس میں ہونا لازم و واجب ہے, ورنہ ہدایت کبھی نہیں ملے گی, کبھی نہیں ملے گی. اور یہ ہمارا پہلا عنصر, یعنی پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں, جب ہم ہمیشہ اسلام اور ایمان اور دین کے تقاضوں کی پاسداری کریں گے اخلاق. میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں یہ بات, میں زیادہ اس کو انہیں نظریاتی نہیں رکھنا چاہتا. جناب اویس قرنی کا واقعہ صرف اشارے کرتے جانا. جناب اویس قرنی آپ کو پتا ہے کہ رسول خدا کے چاہنے والوں میں تھے, بلکہ جیسا بیان ہوتا ہے عاشقوں میں تھے, صرف محبت نہیں عاشقوں میں تھے. لیکن اپنی ماں کی وجہ سے جو کہ ضعیفہ تھی اور تنہا تھی وہ نہیں آ پاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں مدینہ جاؤں اور پیغمبر کی زیارت کر کے ملاقات کر کے آؤں. ماں نے ایک دن کی اجازت دی, ایک دن کی اجازت دی. اور آپ دیکھیں کہ خدا بھی کس کس طریقے سے بندے کو آزماتا ہے کہ جب وہ مدینے پہنچے ہیں اور ڈھونڈتے ہوئے حضور کے مسجد نبوی اور اس مقام تک آئے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ ارے ابھی تو رسول خدا فلاں تھوڑے سے کام کے لیے گئے, مدینے سے باہر تشریف لے گئے, کل تک آ جائیں گے, یہ ایک دو دن تک آ جائیں گے, رک جاؤ, تم رک جاؤ, انتظار کر لو. اویس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ایک دن کی مہلت لے کر آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں بات, اب بات سمجھ رہے ہیں, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اب یہاں سے آپ کو پہنچنا ہے اصل نقطے تک. میں اپنی ماں سے ایک دن کی مہلت لے کر آیا ہوں اور مجھے اس وعدے کو پاسداری کرنی ہے, پلٹ گئے بغیر زیارت کے. اور اس کے بعد جب رسول خدا تشریف لائے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ میں اپنے محب, اپنے دوست کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. ہدایت یافتہ انسان کس کو کہتے ہیں ہماری نظر میں؟ یعنی ہم تو امام علیہ السلام کی زیارت تو بہت دور کی بات ہے, جیسے روزوں کی زیارت ہے, زری کی زیارت ہے, لیکن خود امام کی نظر میں کس انسان کی قیمت ہے جو مکتب اسلام اور دین کی اقدار کی پاسداری کرتا ہو؟ کہ اس کا فائدہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین کی خلاف ورزی کروں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے رسول اللہ کے تعلیم کردہ دین کی اقدار کو آپ چھوڑ دیں. نہیں, رسول خدا کی نظر میں محبوب تر کیا ہے کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب قرآن نے کہا اوفو بالعہد, اویس نے اس کی پاسداری کی ہے. تو میں اپنے حبیب کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اور جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے کہ بہت بہت اچھا جملہ ہے کہ, اور تقریباً آیت اللہ بہجت کے بھی اس قسم کے باتیں, کہ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ میں امام یا روضہ امام تک پہنچوں, اصل اہمیت اس کی ہے کہ امام مجھ تک آئیں. اور امام مجھ تک کب آئیں گے؟ جب میں نام لیوا نہیں, میں پھر بہت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری سچ بولنا ہے, کسی کو خوش کرنا نہیں ہے. امام اس وقت خوش ہوں گے کہ جب ہم ان اقدار کی پاسداری کریں گے جن کے لیے آئمہ نے زندگی گزاری اور جانیں دیں. امام اس وقت میری خوشبو کو سونگ سکیں گے. کیونکہ یہ خوشبو کوئی مطلب کیا بات ہے رسول خدا جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے حبیب کی خوشبو سونگ رہا ہوں, یہ اس پاکیزہ نفس کی خوشبو ہے کہ جس کو ولی خدا بھی سونگ سکتا ہے, یہ اس پاکیزہ نفس کی طہارت کی خوشبو ہے. تو پہلی بات کیا کہ ہدایت یافتہ انسان کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں اقدار الہی اور اقدار دینی کی پاسداری کرتا ہے. یہ ہدایت یافتہ ہونے کی پہلی علامت و نشانی ہے. جس طریقے سے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے پورا موقع تھا کہ عبیداللہ ابن زیاد کو پردے کے پیچھے سے نکل کے قتل کر دیتے اس کی بے خبری میں, لیکن مسلم نے اس بات کی پاسداری کی کہ میں اس حسین کا نمائندہ ہوں جو اس دین کے پرچم کو بلند کیے ہوئے. دین پیغمبر میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں, ایون شروع سے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب جادوگر آئے, پورا مجمع تھا, حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم وار کرو, پہلے تم اپنا حربہ ڈالو. حجت خدا کبھی بھی وار میں پہل نہیں کرتے. مسلم کا انتخاب, اب یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو کیوں منتخب کیا تھا. اس لیے نہیں کہ چچا زاد بھائی تھے, بلکہ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کی اقدار کے نظام کو پہچاننے والی شخصیت کا نام ہے. اس لیے انتخاب تھا امام حسین علیہ السلام. تو بات ہم کو انشاءاللہ یہاں سے سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہم اس مکتب کی پاسداری کریں. یہ ہدایت یافتہ ہونے کی پہلی علامت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو انسان بھول جائے اس بات کو. اور جیسا میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ابھی بھی میں نے بات عرض کی کہ مسئلہ عمل کا نہیں ہوتا ہے, عامل کا ہوتا ہے. عمل کی شکل تو آپ کو پتہ نہیں کون کون سی کہاں کہاں دکھتی ہے, اس سے تھوڑی کوئی اہمیت آتی ہے اس کی. عمل کرنے والے کی ذات پر ڈیپینڈنٹ ہے عمل کی قیمت. یہ نقطہ اہم. تیسری بات کہ جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے, یہ امام کاظم علیہ السلام کا کہ کتاب کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل, اور میں کیوں اس کا بار بار بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں, پچھلی مجلس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ مطلب ایک بہت ہی افسوسناک حالت ہے کہ احادیث اور روایات کے ساتھ جو اس وقت کھیل ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنی پسند کی اپنی مرضی کی حدیث ادھر سے ادھر سے کہیں سے اٹھا لیتا ہے اور اس کا ابلاغ شروع کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ. اور جتنا میرے علم میں ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں مسکوٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں, غلط طریقوں سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں, اور مومنین جو ہیں وہ اس پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں. بہت افسوسناک یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جیسے میں نے عرض کیا, السلام علیکم, کہ ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے, یہ بات درست ہے کہ احادیث کے اندر معاملات ہیں, مسائل ہیں, دشواریاں ہیں, لیکن احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس بہت زیادہ قابل قدر ہے, اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی جاتی ہے. اور اس کا میں نے کئی دفعہ نام بھی لیا کہ کتاب العقل والجہل, جو ہماری مستند ترین, ہمارے علماء اور مجتہدین جس کتاب کو احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کافی ہے, کتاب کافی ہے. یعنی امام خمینی سے جب پوچھا گیا, علامہ طباطبائی, یا اور سب سے ایک مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ کس کتاب سے احادیث کوٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ بحار الانوار. بحار الانوار کس کی تالیف ہے, کمپائلیشن ہے؟ باقر مجلسی, کیونکہ مجلسی بھی دو ہیں, تقی ان کے والد اور باقر مجلس. انہی علامہ مجلسی نے ایک کتاب لکھی ہے 10 جلدوں پر, مرأۃ العقول. آپ نے نام سنا ہے اس کتاب کا؟ اب دیکھیں, علامہ مجلسی جہاں پر ان سے ہمیں اپنے مطلب کی باتیں مل رہی ہوتی ہیں تو علامہ مجلسی بہت پسندیدہ شخصیت ہے, اور جہاں علامہ مجلسی نے وہ سارے کام کیے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. یہ مرأۃ العقول کون سی کتاب ہے؟ 10 جلدوں میں کم از کم یہ کافی کی شرح ہے. کتاب کافی, اور بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے. یعنی اسی کتاب العقل والجہل کی احادیث کو جس طریقے سے انہوں نے تفسیر کی ہے, تشریح کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ مجلسی کون تھے؟ یہ مجلسی جو تھے یہ فیض کاشانی کے شاگرد تھے, اور فیض کاشانی ملا صدرہ کے شاگرد تھے. شاید یہ رشتہ داری ہمیں نہیں پتا, ورنہ علامہ مجلسی بھی جو ہے نا وہ بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جائیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ملا صدرہ کے شاگرد ہیں یہ مجلسی. تو اس طریقے سے دین نہیں چلتا عزیزوں, اس طریقے سے دین نہیں چلتا. پسند ناپسند, سلیکشن ازمشن, ایسے کسی کا دین نہ بنتا ہے نہ ترقی پاتا ہے. ترقی پانا تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک, تو کتاب العقل والجہل میں جو سب سے طولانی حدیث ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کا خطاب ہے یا بیان ہے اپنے ایک صحابی حشام ابن حکم سے. اور حشام ابن حکم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو باقاعدہ ائمہ علیہ السلام نے ٹرین کیا تھا تبلیغ کے لیے, اور جن کی تبلیغ کو بہت جگہوں پر خود ائمہ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت طویل حدیث ہے. اس میں سے ایک جملہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا, ایک جملہ ابھی, کہ امام کاظم علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک گردوں یعنی اخروٹ ہے اور دنیا تمام آ کر کہے کہ ہیرا ہے, اگر تم نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے کہ اس مٹھی میں کیا ہے, ساری دنیا کہے ہیرا ہے, لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ اخروٹ ہے تو وہ اس سے ہیرا نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے اگر تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں ہیرا ہے اور ساری دنیا آ کے اس کو کہے کہ اخروٹ کا دانا ہے تو اس سے وہ ہیرا اخروٹ نہیں بنے گا. یہ ہدایت یافتہ انسان کی دوسری بڑی علامت ہے کہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں یہ بہت آپ کی توجہ, بہت زیادہ توجہ اس بات پہ دلا رہا ہوں, اس پر غور فرمائیے گا, بہت دقت سے غور فرمائیے گا کہ آپ خود اپنے بارے میں, خود اپنے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ آپ کے یقین کی بنا پر ہے یا دوسروں کے کہے کی بنا پر ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں, میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں, میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ ابھی فار ایگزامپل میں نے جب مجلس سے خطاب کرنا شروع کیا 10 لوگ تھے, اور اس وقت جو میں خطاب کر رہا ہوں فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں, میرا اخلاص کیا لوگوں کے آنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہی ہے کہ اگر ایک شخص بھی میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں اس ممبر پر اس لیے موجود ہوں کہ ہدایت کروں اور ہدایت لوں, تو اگر لوگوں کے مجمع میں اضافے کی وجہ سے میرا اخلاص اور میرا زور بیان اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر میں ہدایت سے دور ہوں. کہ انسان, یعنی یہ جو ہدایت کا رکن ہے کہ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس ہیرا ہے یعنی جو کرسٹل تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہیرا ہے یا شیشہ ہے یا پتھر ہے, یہ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے. اور اگر تمہیں خود جو تمہیں خود یقین حاصل ہے تم وہی ہو, دوسروں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ساری دنیا تمہارے ہیرے کو اخروٹ قرار دے, کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں. یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دوسری یا تیسری علامت ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ, میں پھر عرض کر رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ خود اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنی پرسنل جس طریقے سے ہم اپنے بدن ہیں نا, کہ اگر میری شکل ہے اس وقت میری شکل پر یا میرے لباس پر یا خاص طور سے چہرے پر, میں اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا بغیر آئینے کی مدد کے. ایک عجیب مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ انہیں میرے وجود میں میرے بدن میں سب سے اہم چیز میرا چہرہ ہے اور وہی مجھے نظر نہیں آتا, باقی چیزیں تو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا بغیر آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے. تو بہت سارے لوگ وہ آئینہ لوگوں کی رائے کو بنا لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود پوری زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. ایسا انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے. ایسا انسان اس بات کو نہ سوچے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں, یہ ہدایت کی کڑی نہیں. اچھا, اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنی لائف کی ڈیسیشن میکنگ میں فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. اچھا, اور جب میں یہاں پر آخرت کی بات کر رہا ہوں اور دنیا کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر میری آخرت اور میری دنیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آخرت اور دنیا کسی ایک جنرل چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی دنیا ہے اور ہر ایک کی آخرت ہے. آپ اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا لحاظ کرتے ہیں, کسی اور کا نہیں, کسی اور کا نہیں. ٹھیک, یہ بات, یہ نقطہ ذہن میں رہے, میری دنیا اور میری آخرت. تو جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے اپنی ڈیسیشن میکنگ میں. اور ایک جملہ اور اس میں سنتے جائیں جو ہم نے ویسے نجی محفل میں کبھی کہا تھا کہ ہم لوگ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ دنیا میں زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ کا اسٹیٹس ہے. ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے نا, اپنے اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن اگر آپ اس جملے کو تھوڑا سا اور تبدیل کر دیں کہ آپ دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ جو اسٹیٹس آپ اپنا آخرت میں چاہتے ہیں, یہ فرق پڑ جائے گا بہت. آپ اپنا جو اسٹیٹس اور مقام آخرت میں چاہتے ہیں وہ چیز ریفلیکٹ بیک کرے گی آپ کی دنیا کی زندگی پر, آپ کی دنیا کی زندگی اس کے مطابق ڈھلے گی. یعنی جیسے شہدائے کربلا, انہوں نے کیوں سب کچھ چھوڑ دیا؟ مطلب انسین بیہیویئر نہیں ہے. آپ آج کل کے کسی سائیکولوجسٹ سے جا کے پوچھیں ویسٹ میں, وہ کہیں گے تو دیوانگی جنون ہے کہ آپ نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا, رشتہ دار, خاندان, مال, سب موت کے منہ میں چلے گئے. اور مطلب اس میں سب سے بڑا جو آج کل کے دور کے لحاظ سے کربلا کے اندر سب سے بڑی ڈیفیشنسی کیا تھی, دیٹ واز ناٹ اے پاپولر موومنٹ. کربلا کی جو تحریک تھی وہ ہائیلی امپاپولر تھی, یہ نہیں تھی کہ اتنے بڑے عالم اسلام میں اگر کسی تحریک کو خالی 100-200 آدمی سپورٹ کرنے والے ہوں وہ پاپولر موومنٹ ہوگی. یعنی ہم کس بات کو دیکھتے ہیں, اگر کسی بھی تحریک کو دیکھتے ہیں, مجمع کتنا ہے, نعرے کتنے لگ رہے تھے, کتنے لوگ جمع تھے, وہاں کیا تھا؟ تو وہاں پر کون سی بصیرت کام کر رہی تھی, وہاں پر کون سی بصیرت کام کر رہی تھی کہ مجھے اپنی آخرت کو پریفرنس دینا ہے اپنی دنیا پر, اور دیٹ واز ایٹ دا ایکسٹریم لیول. یعنی ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں چلو یار چھوڑ, ایک یہ والی جاب جو ہے نا اس میں کچھ حرام کرنا پڑے گا تو اس کے پیسے ذرا زیادہ ہیں, کوئی کم آدھی تنخواہ پہ کام کر لیتے ہیں. یہ بہت تھوڑی سی قربانی ہے, بہت چھوٹی سی قربانی ہے. جو شہدائے کربلا کی قربانی ہے نا, وہ قربانی آف ایوری تھنگ ہے. اور جو انسان کی بصیرت ہے, اگر یہ معرفت یہاں تک کام کرتی ہے, تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس زندگی میں میں اور آپ موجود ہیں, اس زندگی میں فقط خدا کی مرضی ہے جو کام کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا نا, میرے یہ جملے آپ کو مجھے پتا ہے نہیں سمجھ میں آئیں گے, ابھی آپ ان پر جائیں گے, سوچیں گے اور تنہائی میں سوچیں گے تو سمجھ میں آئیں گے. اس زندگی میں فقط خدا کی مرضی ہے. انسان کی مرضی یہاں سے نکلنے کے بعد ہے, ڈپینڈنگ آن دا فیکٹ کہ میں نے اس زندگی میں خدا کی مرضی کے کو کتنا فالو کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر دوہرا دوں, اس زندگی میں فقط خدا کی مرضی ہے. یعنی کیا؟ خدا نے آپ کو جہاں پیدا کیا آپ کا کوئی اختیار نہیں, آپ کی تربیت کرنے والوں پر ابتدا میں ظاہراً آپ کا اختیار نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنے فیکٹرز جو انفلوئنسنگ ہیں ان پر ظاہراً آپ کا اختیار نہیں. تو یہ پورا کا پورا نظام زندگی خدا نے بنا کے آپ کو دیا نا, اور اس زندگی میں دیگر کتنے مسائل آتے رہتے ہیں. یعنی جیسے انبیاء آئمہ, حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون کھڑا ہوا تھا, حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود تھا, اور ہر ایک کے سامنے یہ سب, تو وہ یہ شکایت کریں یا خدا میں ہی رہ گیا تھا. حضرت موسیٰ کہیں کہ یا خدا میں ہی رہ گیا تھا کہ مجھے فرعون جیسے کی حکومت میں پیدا کیا, کہ مصیبت در مصیبت. تو اس زندگی میں خدا کی مرضی ہے, اور اس آپ کی مرضی اس کے بعد شروع ہوگی, جس کا انحصار کس پر ہے کہ آپ نے اس زندگی میں خدا کی مرضی کو کتنا فالو کیا. یہ ہے زندگی کا کمپلیکشن. جو یہاں پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے اسے آخر میں منہ کی کھانی پڑتی ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. اس دنیا میں کامیابی کا صرف ایک نسخہ ہے, اپنے آپ کو تسلیماً لامر اللہ, کہ رسول خدا کے سامنے کچھ لوگ آئے تھے, کچھ سوار تھے جو گزر رہے تھے, انہوں نے آپ کو سلام کیا, السلام علیک یا رسول اللہ. ان کا انداز اور وہ چیز ایسی تھی کہ حضور, یعنی ان سے پوچھا, آپ نے باقاعدہ سوال کیا تم کون ہو, تو انہوں نے کہا کہ یا ہم علماء ہیں یا حکماء ہیں یا اولیاء خدا میں سے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہر دعوے کی دلیل چاہیے, یہ جو تم نے کہا ہم فلاں ہیں یہ تمہارا دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی ایسے گزرتی ہے, التسلیم لامر اللہ, ہم نے اپنا سب کچھ خدا کو سونپ دیا ہے, امر الہی کے سامنے ہم تسلیم ہیں, اور ہمارا پورا بھروسہ خدا پر ہے. تو آپ نے فرمایا تم اپنے دعوے میں سچے ہو. واقعی حکما اور اولیاء خدا, یہ ہے زندگی گزارنے کا نسخہ. اس بارے میں اگر ہم نے غفلت کی, اس کو ہم نے فراموش کیا, تو مسئلہ پھر بہت गंभीर होता चला जाता है लाइफ ऑफ दिस लाइफ. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा अपनी आखिरत को अपनी दुनिया पर तरजीह देगा. क्यों? इसलिए कि यही मर्जी खुदा है. और आखिरी बात कि खुदा और अनअमता अलैहिम से, ये जुमला मैंने क्यों कहा, अब ये फिर वही थोड़ा सा पिछली तकरीर से कनेक्ट होता हुआ, कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं एहदेना, ए खुदा हमारी हिदायत फरमा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है किस बात की हिदायत, किस बात की हिदायत, किस चीज की हिदायत. तो जवाब आता है सिरात मुस्तकीम. किस बात की हिदायत कर? सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर. सिरात का मतलब है हाईवे, सिरात का मतलब है हाईवे, ऐसी हाईवे जो कायम हो, जो फर्म हो, जिसमें प्रॉब्लम ना हो. अब अगला हमारे लिए ये जवाब का जवाब और ज्यादा मुश्किल बन गया कि हमने, हम खुदा से कह रहे हैं हमारी हिदायत करें, अब वो हिदायत के जवाब आया सिरात मुस्तकीम. देखिए सिरात मुस्तकीम क्या है, ये कौन सी शाहरा है जिस पर हम जाके खड़े हो जाएं, ये जिसकी तरफ हरकत करें. तो उससे अगला जवाब क्या आया, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम. कि सिरात मुस्तकीम क्या है, वो लोग हैं कि जिन पर खुदा ने इनाम किया है, खुदा के इनाम याफ्ता लोग हैं. तो अब हिदायत क्या है, हिदायत का कुल मजहर सिरात मुस्तकीम, यानी अल्टीमेट हिदायत सिरात मुस्तकीम तक पहुंचना. सिरात मुस्तकीम तक कैसे पहुंचेंगे, अनअमता अलैहिम से अपनी जिंदगियों को जोड़कर. ठीक है, इस जुमले को ज़हन में रखिएगा, अनअमता अलैहिम के कसीदे पढ़ के नहीं, मरसी नौहे पढ़ के नहीं, जिक्र करके नहीं, किताबें लिख के तकरीरें करके नहीं, अनअमता अलैहिम से अपनी जिंदगियों को जोड़कर. के जो कुरान करीम ने इसकी बहुत दफा मिसालें दी हैं, सूरह वाकया में भी है, सूरह दहर में भी है, सूरह मुतफ़फ़ीन में भी है, और मैं उसको कई जगह इस बात को अर्ज कर चुका हूं कि खुदा ने मुकर्रबीन जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, टॉप लेवल के अफराद इंसान, जो उनके नीचे असहाबे यमीन आते हैं, असहाबे यमीन उनको कहा जाता है जो मुकर्रबीन के चश्मे से पीते हैं. अभी मेरे पास मौका नहीं, मैंने आपको रेफरेंस दिया, आप देखिएगा, सूरह मुतफ़फ़ीन में भी है जहां पर रहीक मख्तूम का जिक्र है, सूरह दहर में भी है उन आयतों से पहले, युद्इमून अत्तअम अला हुब्बिही, और सूरह वाकया के एंड में भी जब असहाबे यमीन की बात आती है तो क्या जिक्र है, फसलामुल्लका मिन असहाबिल यमीन. इस जुमले पर शायद हम कभी गौर ही नहीं करते, असहाबुल यमीन, फसलामुल्लका मिन असहाबिल यमीन, के मुकर्रबीन के बारे में तो जिक्र है, फराहुम व रेहानुम व जन्नत नईम, के जो मुकर्रबीन हैं उनके लिए बुजुर्ग नेमतें हैं, जन्नत नईम है. लेकिन असहाबे यमीन कौन है, फसलामुल्लका के असहाबे यमीन वो हैं जो ए रसूल तुझ पर सलाम भेजते हैं. कितना अजीब जुमला है ये, इस पर कभी गौर किया, सूरह वाकया के आखिर में, असहाबे यमीन जो ए रसूल तुझ पर सलाम भेजते हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनअमता अलैहिम से जुड़ने के बाद उनके चश्मे में से कुछ कतरे पीने के बाद निजात याफ्ता हो जाएं, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो जुहैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से असर आशूर कहा था कि ऐ मेरे निजात दिलाने वाले, आपको खुदा बेहतरीन अजर दे. तो ये अनअमता अलैहिम का जो ताल्लुक है ये रियल है, ये फिक्टिशियस नहीं है, یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے. آپ اگر اس چشمے سے, یعنی چشمہ تو میں خالی یوں ہی کہہ رہا ہوں, چشمہ کو چشمہ نہیں سمجھ لیجیے گا, دنیا کا کوئی سمندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی وسعت کا, کہ اگر اس کی کچھ کنیکشنز میرے قلب میں ہیں اور ان بحار الانوار میں سے نورانیت میرے اندر فلو کر رہی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اس کا اس کی خبر ہی نہیں ہے مجھے. تو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اور یہ آخری, اس کا پتہ کسی اور کو نہیں چلے گا, یہ صرف مجھے معلوم ہوگا, کہ انعمتا علیہم اور خدا, یہ تعلق آپ اپنے دل میں, اپنے نفس میں, اپنے وجود میں پائیں گے اور دیکھیں گے اس تعلق کو. یہ علامتیں ہیں ہدایت یافتہ ہونے کی. یہ سب کچھ ہے تو سمجھیے کہ ہدایت کی راہ پر ہوں, اور خدا نے ہدایت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے, اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ مجھے ملی ہے, اور میں اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوں. ورنہ باقی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سب کچھ بھی نہیں ہے, کہ میں اس کو مانتا ہوں, اس کی بات کرتا ہوں, یہ عمل کرتا ہوں, میں اس فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, نتھنگ. یہ سب چیزیں ہدایت کی راہ پر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, آپ بالکل, آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن میں مطلب یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھ سے سوال کر کے پھر ناراض ہوئیے گا, کہ اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے خدا نخواستہ, کیونکہ یہ وہ گفتگو ہے جو ہم عام طور سے سننا پسند نہیں کرتے. اور وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ولو القا معاذیرہ, کہ ہم اپنے نفس پر بابصیرت ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اندر کیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس کے اوپر کوٹنگ کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں. اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی یا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب ان لوگوں کو, کوفیوں کو جب روتے ہوئے دیکھا ہے, تو عرب میں زیادہ تر وہی کہ گفتگو اشعار کی صورت میں کی جاتی تھی, تو ان لوگوں کو دیکھ کر جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں اس میں ایک شعر یہ تھا کہ تم لوگوں کی مثال کافر کی قبر جیسی ہے, تم لوگوں کی مثال کافر کی قبر جیسی ہے, کہ جس کے اوپر کوٹنگ ہے اور درخت بھی لگے ہوئے اور پھول بھی نظر آتے ہیں, اور اس کے باطن میں قہر و عذاب الہی ہے. نعوذ باللہ, ہم اپنے آپ کو, اپنے نفس کو وہ قبرستان نہ بنائیں کہ جس میں اندر کچھ بھی نہ ہو, کوئی ورت نہیں ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ بات میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ کیا ہیں, کہ جیسے کہ یعنی ایک مثال کے طور پر ہے, لیکن یہ مثال ہمارے اوپر بھی آتی ہے, کہ چھٹے امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت آپ پر طاری ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت کرتے کرتے میں اس حالت میں آ گیا کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی مجھ پر. اور خدا کے نور کی جو طاقت ہے, وہ چاہے معصوم کا بھی بدن ہونا, اس کا بھی تحمل کرنا, انہیں ہم جیسے تو وہی حال ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ جب تجلّى ربہ للجبل, تو ہمارے نفوس تو یہ پہاڑ جیسے ہیں, مٹی والے ہیں, فجعلہ دکّاً, وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے, ہم تو اس نور کی ایک کرن بھی, جیسے کہ ایک عارف بزرگ شیخ محمد تقی عاملی ان کا واقعہ ہے کہ مسجد سہلا میں بزرگان رات گزارتے تھے، شب جمعہ خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کا ایک مقام ہے وہاں پہ، تو انہوں نے اس میں اپنی عبادات کے دوران اس چیز کو محسوس کیا یا پایا کہ امام زمان علیہ السلام اپنی نورانی حالت میں سامنے، جسمانی حالت میں نہیں، نورانی حالت میں، اور آپ سے قریب ہو رہے ہیں، ان سے محمد تقی عاملی سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں خود باقی نہیں رہ پاؤں گا، وہ نور اگر مجھ سے قریب ہو رہا ہے تو میں خود، تو میں نے بے اختیار ان سے کہا کہ اب برائے مہربانی مجھ سے اور قریب مت ہو، میں خود اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا. تو اسی طریقے سے جو نور خدا کی جو شدت ہے اور انٹینسٹی ہے، کہ ہم جیسے لوگ تو جو مٹی والے نفوس ہیں حقیقتاً، کیونکہ ہمارے پاس اور ہے کیا، ہمارے نفوس میں جتنا کچھ بھی ہے وہ مٹی والا ہی ہے. عالم ملکوت میں سے کیا چیز ہے ہمارے نفس میں؟ تو اس کا تو حال وہی ہونا ہے، تجلا ربہ للجبل جعلہ دکن، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. لیکن موسیٰ پر کیا اثر ہوا؟ وخر موسیٰ فریقن، موسیٰ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو یہ والے معاملات کہ آپ کو پتا چلے گا کہ جو یہ فقط امام صادق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر آ گیا کہ گویا خود خدا مجھے قرآن سنا رہا ہے، اور یہ چیز تحمل کرنا ممکن نہیں تھی بدن کے لیے. تو جناب علی، بس گزارش یہی ہے کہ ان تمام باتوں کو کہ جو متاسفانہ جن کا تذکر کم ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاس یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کم ہے، دو چیزوں سے ہمارے تعلقات کافی خراب ہیں، ایک قرآن سے، یعنی قرآن کی قرأت نہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی قرأت کی بات میں نہیں کر رہا، قرآن سے تعلق قرأت قرآن نہیں ہے، تجوید قرآن نہیں ہے، قرآن سے تعلق یعنی اس فیلڈ میں انٹر ہونا ہے جو بات میں بار بار، اس قرآن سے کنیکٹ ہونا، اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام کی مناجات سے تعلق ہمارا کمزور ہے. کہ جتنے بھی آپ بزرگ علماء کو دیکھیں یا پوچھیں یا سنیں، اہل بیت کے آثار میں سب سے زیادہ اہمیت وہ ان کی دعاؤں اور مناجات کو دیتے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت ان مناجات کی ہے. اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے، یعنی اس کا ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ دعا پڑھ لی اور دعا پڑھنے سے میرا فلاں دنیاوی مقصد حل ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ ہمارا دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے مناجات اہل بیت سے. تو ان تعلقات کو جب ہم بحال کریں گے انشاءاللہ، استوار کریں گے، قرآن کی فیلڈ میں انٹر ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کی نورانیت سے رشتہ جوڑیں گے، اور اس کے لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اہل بیت کیا مانگتے ہیں، اب اس پر آپ بالکل ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت مانگتے ہیں کہ جو مکتب خدا ہے، جو دین خدا ہے، اس کی اقدار کی پاسداری، یہ مانگتے ہیں اہل بیت. اور جو انسان اس شرط کو پورا کرتا ہے اس کی خوشبو اہل بیت تک پہنچتی ہے، وہ ان کا محب ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام گزارشات کہ خدا توفیق دے، سب سے پہلے تو یہ کہ بولنے والے کو توفیق دے کہ جو اس نے کہا اس پر وہ خود پابند اور کاربند ہو، ورنہ یہ میرے لیے سب سے بڑی حجت ہے، میرے اوپر سب سے بڑی حجت ہے کہ میں ایک بات کی تبلیغ کروں اور خود اس جگہ پہ نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ تمام کے تمام ہمارے مؤمنین، اور یعنی اس لیے بعض اوقات تھوڑے سے تلخ جملے، بس ایک آدھ منٹ اور پھر میں آپ کی زحمت تمام کروں، کہ یہ تلخ جملے بعض اوقات اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگ صدیوں سے ڈوب رہے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں آتا. یعنی کہ ابھی الحمدللہ انقلاب ایران کی شکل میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, خدا نے کامیابی دی, لیکن متاسفانہ ان اقدار کو بھی ہم تقریباً ویسے ہی بھول رہے ہیں جیسے ہم نے رسول اور آل رسول کی اقدار کو بلا دیا تھا. ہم اس انقلاب والی اقدار کو بھی, وہ بھی اب ظاہری شکلوں میں زیادہ رہ گیا. کہ یعنی میں صرف ایک جملہ آپ کو یاد دلاؤں کہ جب آقا خمینی آئے تھے انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران میں, اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی, یعنی سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ جی آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا, بادشاہت ختم کر دی, یہ کر دیا, کیا کیا آپ نے؟ ان کا ایک جملہ تھا ہیچ. ہیچ کا مطلب فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ. ہم نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا خدا نے کیا, اور ہمارا فخر ہے کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنا ایک کام ہم سے لے لے, ختم بات. اور خود انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک اقدام کرتے تھے اور حالات اس کے الٹ ہو جاتے تھے, خدا کچھ اور کر دیتا تھا اور ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا اور جو ہم کرنے جا رہے تھے وہ غلط تھا. اور مصطفیٰ خمینی کا جب انتقال ہوا ہے, یہ واقعہ بھی ہم نے کئی دفعہ اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ جب اس کے بعد تمام لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور وہ سب کر رہے تھے, اور ان تک جب خبر پہنچی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہے, ایک ہاتھ زمین پر رکھا ہے, اور تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے. اور جو ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مٹی سے نکلی ہوئی محبت مٹی کو واپس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہی واز جسٹ کام. اس دن انہیں یہ بھی یاد تھا کہ مجھے جو ہے دوپہر کے وقت کوئی غریب بیوہ ہیں, مومن ہیں, مجھے ان کو کچھ پیسے دینا ہے, مجھے فلاں یہ کام کرنا ہے, وہ سب باتیں میں نے اس دن انہوں نے کوئی اپنے معمولات میں کوئی خرابی نہیں کی, انہیں پیدا ہونے دی. یہ وہ اقدار ہیں جو اس انقلاب سے وابستہ ہیں, اس انقلاب سے وابستہ ہیں جو ہم, لیکن اب ہم نے اس کو بھی جلسے جلوس نعرے سیاست بس اسی حد تک کر دیا. تو یہ جو ہماری پرابلم ہے نا, جو صدیوں سے ہمیں نیچے کی طرف لے جا رہی ہے, کہ جو اقدار اور ویلیوز جن کی بنا پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے, آپ درخت کی جڑ ہٹا دیں باقی کیا بچتا ہے اس میں سے بتائیں آپ. ایک عمارت کی فاؤنڈیشن نہ بنائیں, باقی پوری عمارت کی تزئین و آرائش پر پوری محنت صرف کر دیں, کتنے دن بچے گی وہ عمارت؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں کیوں. یہ والا نقطہ جو ہے نا, ہم صدیوں سے فراموش کر کے بیٹھے ہیں, اور اب اتنا زیادہ یہ فراموشی بڑھ گئی ہے کہ گویا یہ ہماری عادت و سنت بن گئی ہے کہ جب بھی خدا ہمیں کوئی اچھی چیز دیتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا, آل رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا, ابھی خدا نے ہم کو ایک نعمت بزرگ دی, اس کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو بس جناب علی, اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیز دکھ دیتی ہے بہت, کہ یعنی اس وقت دکھ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو, ہم جانتے ہی نہ ہو, تو ٹھیک ہے بھائی ہم جاہل ہیں, بے خبر ہیں, کیا مسئلہ ہے. لیکن سب کچھ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں بتا دیا گیا ہے, صرف اس کو صحیح طریقے سے لینا اور اس پر عمل کرنا ہے, اس کے لیے ہم تیار نہیں. اس لیے اس دکھ کی بنا پر یہ کچھ کڑوے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں, ورنہ خدا نہ خواستہ ہرگز ہرگز میری نیت کبھی بھی کسی پر ذاتی تنقید نہیں ہوتی ہے. کربلا بھی جیسا ہم نے عرض کیا, اور اگر کبھی انسان کو توفیق ہو تو اس حوالے سے بھی دیکھے کہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہے حقیقتاً یہ خلاصہ انسانیت ہے. اور یہ جملہ بھی میں نے عقیدتاً نہیں کہا ہے. کربلا کا واقعہ انسانیت کے عروج و زوال کے تمام معاملات کا خلاصہ ہے اور بہترین خلاصہ ہے. اگر آپ وہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت بلند کیسے ہوتی ہے، عروج کیسے پاتی ہے، وہ سب چیزیں بھی وہاں موجود ہیں، وہ تمام اقدار بھی ہیں. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت پستیوں میں کیوں کر جاتی ہے، کیسے تباہ ہوتی ہے، وہ ساری اقدار بھی وہاں پہ موجود ہے. اور یہی کربلا کا اصل سبق ہے. یعنی آپ کا گریہ اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہے جب آپ کو یہ معنویت حاصل ہو جناب سید الشہداء کے قیام اور جہاد سے. تو 10 محرم کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں اہل حرم کا کربلا سے، یعنی اس صحرا سے نکلنا، اور اس کے جو عالم بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلم، وہ یہ بیان کرتا ہے اور یہ احادیث معتبر جنہیں ان میں یہ موجود ہے کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا کام تھا جو پلاسٹرنگ کا کام ہوتا ہے، یعنی عمارت پر جس کو فارسی میں کہتے ہیں گچکاری، پلاسٹرنگ وغیرہ کا کام. تو اس کو ابن زیاد نے کام پر لگایا ہوا تھا کہ دار العمارہ کی مرمت کرنا، دار العمارہ جو اس کا قصر تھا، محل تھا. وہاں پر وہ محل کے باہر کی دیوار پر کام کر رہا تھا کہ اس کو صحرا میں کافی گرد اٹھتی ہوئی اور ایک شور اور ہنگامہ ہوتا ہوا نظر آیا. تو وہ پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا کہ اس نے پوچھا ایک خادم جو وہیں دار العمارہ میں کام کرنے والا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ خادم جواب دیتا ہے کہ نعوذ باللہ امیر المومنین یزید کے خلاف ایک باغی نے خروج کیا تھا اور امیر المومنین کی فوجوں نے ان کو زیر کیا ہے، مغلوب کیا ہے، یہ ان کے پسماندگان ہیں جو لائے جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں ہے کہ کسی نے خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، کون ہے یہ، کیا نام ہے اس شخص کا؟ کہتا ہے حسین ابن علی. اور اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خادم کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں کون، کہ وہ حسین ابن علی کے نام پر سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے کسی شخص کا نام. لیکن وہ شخص جو مسلم تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں سن کے یہ سناٹے میں آ گیا اور میں نے جس اوزار سے میں کام کر رہا تھا وہ اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری بینائی زائل ہو جائے گی. اور میں جب وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم 40 اونٹ ہیں کہ جن پر بے پردہ بیبیاں ہیں، بچے ہیں، اور ان کے آگے آگے ایک اونٹ ہے کہ جس پر فقط ایک مرد ہے کہ جو ضعیف اور کمزور دکھتا ہے اور جس کی گردن سے خون بہ رہا ہے. یہ وہ منظر ہے کہ جس عالم میں، جس حالت میں یہ حرم اور اہل بیت علیہم السلام کوفے لائے گئے، اور اس کے بعد کوفے سے دمشق کا منظر اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ دمشق وہ شہر تھا کہ جو اہل بیت سے جاہل تھا، زیادہ تر لا علم تھا اہل بیت سے. تو وہاں پر جشن کا سما اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا. جب دمشق قریب آنے لگا تو اہل حرم نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ سڑکوں پر ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں. تو جناب ام کلثوم نے شمر یا خولی سے ایک جملہ کہا، اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ درخواست کی، کیونکہ جیسے روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ جناب محمد ابن حنفیہ نے جب اہل حرم کی واپسی کے بعد یہ سنا کہ زینب اور اولاد رسول اور رسول کی نواسیاں شرابی کے دربار میں گئی تھیں, تو وہ اس جملے کو سننے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ مراحل ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اے شمر, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شہر میں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی نظریں ہم پر پڑھیں اس مظلومیت کے عالم میں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شہداء کے سروں کو آگے آگے کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ان کے چہروں پر زیادہ رہیں اور ہم پر نہ پڑھیں؟ لیکن اس ملعون اور اس شقی نے جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو چاروں طرف کیا جائے اور درمیان میں بیویوں کو رکھا جائے, اور اس عالم میں یہ قافلہ اس ملعون کے دربار تک پہنچتا ہے کہ جہاں اس نے 700 کرسی نشینوں کو بٹھایا ہوا تھا اپنی فتح کے جشن کو اظہار کرنے اور اعلان کرنے کے لیے. اور جب اہل حرم دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے کہ بیبیاں ہیں جن کو ایک ہی رسن سے باندھ کے کھڑا کیا گیا, اور اس میں ایک بچی نظر آتی ہے کہ جو بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے. جب کسی نے پوچھا کہ اے بچی, تمہیں کیا تکلیف اور اذیت ہے, تو کہتی ہے کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس رسی سے میری پھوپھی اور ماں کے بازوؤں کو باندھا گیا ہے وہ رسن میرے گلے سے گزر رہی ہے, اور کسی بھی حرکت کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے. یہ زندان شام جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کی اذیت ناک ترین مقام اور جگہ ہے کہ جس جگہ پر, جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے سر پر, جس کے اوپر چھت نہیں تھی, دن کی دھوپ اور رات کی اوس ان معصوم بچوں اور بیبیوں کے سروں پر پڑتی تھی. وہاں پر یہ بچی جو اس اذیت کے مراحل کو طے کرتے کرتے شاید اب تھک گئی تھی, اس بچی کا اب ایک ہی نوحہ تھا اس زندان میں, اے میرے بابا, اے میرے چچا, اتنے دن ہو گئے میں کبھی بھی آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوئی, لیکن اب اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ظالموں کے تماچے ہیں, گوشواروں کا کانوں سے نوچا جانا ہے لیکن باپ کا سینہ نہیں ہے. جب اس بی بی کے بین حد سے زیادہ بڑھے اور یزید کی نیندیں حرام ہوئیں, تو ایک دن وہ یہ پوچھتا ہے اپنے مصاحبین کو بلا کر کہ اس بچی کے بین و گریے کو روکنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس کے گریے سے میری رات کی نیند نہیں ہو پاتی. تو کسی نے کہا کہ اس کے بابا کا سر بچی کے پاس بھیجوا دو. یہ ایک ایسا تبرک تھا, ایک ایسی زیارت تھی. اور اس جملے کو میں کیا عرض کروں کہ ہم ذریعے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام نے جو پہلی زیارت کی ہے وہ سر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کہ جو ان کے پاس اس زندان میں بھیجوایا گیا, سب بیویوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا یہ سر اقدس اس بچی کی گود میں پہنچتا ہے, اور یہ بیوی کبھی اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پر رکھتی ہیں, کبھی اپنے ماتھے کو حسین کے ماتھے سے ملاتی ہیں, اپنے مصائب کا نوحہ کرتی ہیں, اور یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد سکینہ کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے اختیار اٹھ کر کہتی ہیں کہ اے سجاد دیکھو کہ سکینہ کی آواز کیوں بند ہو گئی؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھوپھی اماں سکینہ اپنے بابا کے پاس جا چکی. لعنة الله على القوم الظالمين، أعظم الله أجورنا بمصاب الحسين عليه السلام. پروردگار عالمین، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے اور توسل سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے. رب العالمین، مولا سید الشہداء علیہ السلام اور تمام آپ کے اصحاب اور انصار کہ پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائیں کہ واقعاً ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام. پروردگار بانیان مجلس کی جو نیتیں صالحہ ہیں ان سب کو پورا کرے. اور ایک درخواست آپ تمام حضرات سے کہ جو بانی مجلس ہیں احسن بھائی، ان کے گھر والے، خاندان والے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو مرحومین ہیں، اور اپنے سب کے لیے.